پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو ان پر عمل کرے گا رمضان شریف اس کو انشاءاللہ تعالی اپنی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ نصیب ہوگا. رمضان مبارک کا مہینہ خاص و خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص مغفرتوں کا مہینہ ہے، خاص خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا مہینہ ہے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر پانے کا ذریعہ ہے، ہر شر سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور کوئی ایسا مہینہ نہیں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ پھر ایسا مبارک مہینہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو. اب بھی معلوم نہیں کہ یہ مہینہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور قوی امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے، محروم نہ فرمائے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو رمضان شریف کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے، جو میں آپ کے سامنے پہلے بیان بھی کر چکا، جس کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان شریف تک پہنچنا نصیب فرما. دو مہینے پہلے آپ کو رمضان شریف کے پانے کا شوق شروع ہو جاتا، اس سے اندازہ کرو کہ آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر و قیمت تھی. اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی ہوں. اور جب رمضان شریف کا مہینہ بالکل نزدیک آ جاتا تو پھر آپ رمضان شریف کے لیے دعا خود بھی فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے صحابہ کو بھی وہ دعا یاد کراتے تھے، اس طرح جیسے قرآن شریف کی آیت آپ یاد کراتے تھے، تاکہ سارے کے سارے گھر والے اور سارے صحابہ کرام اس دعا کو خوب مانگیں. ہمیں بھی مانگنی چاہیے. اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اے اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے. یہ دعا فرمائیے. اس لیے کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو رمضان شریف آیا ہمیں کیا فائدہ ہوا، یا رمضان شریف میں ہم زندہ رہے اور ہم نے رمضان شریف کی قدر نہ کی تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہوا، اور اگر رمضان شریف پا بھی لیا اور اس میں تراویح بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، روزے بھی رکھ لیے، دعائیں بھی کر لیں، لیکن قبول کچھ نہیں ہوا تو بھی فائدہ کیا ہوا. اس لیے تیسری دعا یہ کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیں. یہ ہے وہ دعا جو آپ رمضان شریف کے قریب آنے پر خود بھی کثرت سے اللہ پاک سے مانگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کو یاد کروا کر ان کو مانگنے کی تلقین کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی آپ اس طرح یاد کراتے تھے جیسے قرآن کریم کی آیت یاد کراتے تھے. اس سے اندازہ کرو کہ حضور کے دل میں رمضان شریف کے مہینے کتنی قیمت تھی، کتنی قدر تھی، کتنی اہمیت تھی. بس ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، بس ہم بھی حضور کی اتباع میں مانگ لیں اور ابھی سے مانگنا شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد مانگیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان شریف کو ہمارے لیے مقبول بنا کے سلامت رکھیے. اور پھر نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف جب قریب آ جاتا، یہ رمضان شریف کا چاند نظر آ جاتا، تو باقاعدہ آپ رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں، رمضان شریف کی اہمیت کے بارے میں، رمضان شریف کی عظمت کے بارے میں باقاعدہ واعظ فرما دیتے. اور وہ آپ کے سارے خطبات احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک خطبے کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر رمضان المبارک نے اور ایک ایسے مہینے نے اپنا سایہ ڈالا ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ایک عظیم الشان مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے. سایہ ڈالنے کا مطلب یہ کہ وہ قریب آ گیا ہے. جب آ گیا ہے تو اب تم اس کی قدر کرو. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر یہ فضیلت بھی رکھی ہے کہ اس دن کا روزہ اللہ پاک نے فرض کیا ہے، رات میں تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. روزے کا بھی بہت ثواب اور تراویح کا بھی بڑا حساب، بڑا ثواب ہے ان دونوں کا. روزہ دن میں، تراویح رات میں. اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے میں جو شخص کوئی نفل عبادت کرے گا، کوئی بھی کوئی نفل عبادت کرے گا، رمضان شریف سے پہلے کرے گا تو نفل کا ثواب ملے گا، وہی نفل عبادت رمضان میں کرے فرض کے برابر ثواب ملے گا. جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، سب سے زیادہ ثواب فرض کا ہوتا ہے، اس سے کم واجب کا ہوتا ہے، اس سے کم سنت موقعدہ کا ہوتا ہے، اس سے کم سنت غیر موقعدہ کا ہوتا ہے، اس سے کم نفل کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ثواب فرض کا ہوتا ہے. کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ تم سال کے 11 مہینوں میں اگر کوئی نفل عبادت کرو گے، نفل ہی کا ثواب ملے گا. اس مہینے میں اگر نفل عبادت کرو گے، فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا. تو 70 فرضوں کے برابر ملنے کا دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعی 70 گنا ثواب ملے گا. فجر کی نماز 70 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب رکھے گی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، 70 سے بھی زیادہ، 700 سے بھی زیادہ، 7000 سے بھی زیادہ، اور 70000 سے بھی زیادہ، 7 لاکھ سے بھی زیادہ، 70 لاکھ سے بھی زیادہ. آپ گنتے چلے جاؤ گے. جیسا اخلاص ہوگا، جیسا خلوص ہوگا، جیسی نیت اچھی ہوگی، جیسا شرع کے مطابق زیادہ سے زیادہ کسی کا روزہ ہوگا، اتنا ہی روزہ نہیں فرض، اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بھی ہوگا. کوئی حساب نہیں اللہ تعالیٰ کی. اپنی رحمت سے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے، بس بندے خلوص دیکھتے. اس لیے فرمایا ایسا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جس میں آخرت کا یہ ثواب عظیم اللہ پاک نے رکھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے، قدم قدم پر ایسی باتیں پیش آئیں گی جسے طبیعت کے اندر ناگواری پیدا ہوگی، ناخوشگواری کے موقع سامنے آئیں گے، اور یہ موقع گھر میں بھی آئیں گے اور دکان پر بھی آئیں گے، ملازمت کی جگہ میں بھی آئیں گے. روزہ رکھا ہوا ہوگا، تراویح پڑھ کر تھکے ہوئے ہوں گے، غصے کی بات سن کر کے تیزی سے غصہ آئے گا. تو میں صبر سے کام لینا. یہ مہینہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ غصہ کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ مار پیٹ کا مہینہ نہیں، برداشت کرنے کا مہینہ ہے، تحمل کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا مہینہ. بس جو کچھ بھی خلاف طبیعت پیش آئے، بس اللہ کی رضا کے خاطر اس مہینے کے احترام کے پیش نظر صبر کر. اور صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت مل جائے گی، اور جنت مل جانا فقط فاز فوز عظیما، اللہ پاک جس کو جنت مل گئی عظیم الشان کامیابی اس کو حاصل ہو گئی، عظیم الشان جس کو اللہ تعالیٰ عظیم الشان کہے وہ کتنی بڑی شان والی ہوگی. فرمایا یہ مہینہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرو، ان کے غم میں، ان کے کاموں میں، ان کی محنت میں، اور اپنے دکان کے نوکروں، ملازموں، ماتحتوں کے ساتھ غم خاری کرو، یعنی ان کی ہمدردی کرو، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، کام کم لو، محنت پیسے زیادہ دو ان کو، تاکہ ان کا بھی رمضان خیر سے گزرے، ان کی بھی عید عافیت سے گزر جائے، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی، پڑوسی بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو تو ان کو زکوٰۃ دے دو، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو عطیہ دے دو، یا اگر عطیہ کی ہمت نہیں ہے تو نفلی صدقہ دے دو، راشن دے دو، کپڑے دے دو، کھانا دے دو، افطاری بھیج دو، سحری کھلا دو، اور جو تم سے ہو سکے سلوک کرو. یہ سلوک غم خاری کے کہلاتے، اس کا نام ہے ہمدردی کرنا. محلے کے نہ پڑوسی بھی ہوتے ہیں، چوکی دار بھی ہوتے ہیں، اور مزدور بھی ہوتے ہیں، بس تمہاری جس پہ نظر پڑ جائے اور جس کے ساتھ ہمدردی کا موقع مل جائے، بس اللہ کے واسطے خاموشی سے اس کے ساتھ ہمدردی کر دو. ہمدردی غم خاری کا مہینہ، یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کے راستے پیسے خرچ کرنے کا مہینہ ہے. پیسے خرچ کرو، دوسرے کی مدد کرو، دوسرے کی اعانت کرو، دوسرے کی نصرت کرو، اس کے غم میں ہاتھ بٹاؤ، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا پاؤ، اس کا ہے یہ مہینہ. پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے گا، تین فضیلتیں اس کو حاصل ہو. جو مسلمان کسی مسلمان مرد یا عورت کا اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ کھلوا دے گا، تو ایک تو یہ کہ یہ روزہ کھلوانا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، روزہ کھلوانے سے روزہ کھلوانے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش ہو. دوسرے دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، روزہ کھلوانے سے اللہ تعالیٰ روزہ کھلانے والے کو دوزخ سے آزاد کر دیں. تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو روزہ کھولے گا اس کو اپنے روزے کا جتنا ثواب ملے گا کھلوانے والے کو بھی اتنے ثواب ملے گا، اور جس کا روزہ کھلے گا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کا ثواب اپنی جگہ، کھلوانے والے کا ثواب اپنی جگہ. اب ایک کو، ایک مسلمان کا روزہ کھلوائے گا تو ایک کا ثواب ملے گا، سو کھلوائے گا سو مسلمانوں کے روزے کا ثواب ملے گا. سو روزے کوئی معمولی نہیں ہوتے بھائی، سو تو رمضان میں بھی نہیں ہوتے، تیس ہوتے ہیں، سو کے لیے تو تین مہینے تو نبے کے ہو گئے اور دس دن اوپر. تو صحابہ کرام نے جب یہ زبردست فضیلت سنی، اور حقیقت میں یہ بڑی عظیم الشان فضیلت ہے، پھر اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، ہم تو سن سن کر سن ہو رہے ہیں بس، سمجھتے نہیں جلدی سے، حقیقت میں بہت بڑی فضیلت ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو وہ زمانہ تھا ان کے غربت کا، افلاس کا، تنگ دستی کا، کہا حضور ہم غریب کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو روزہ کھلوانے کے لیے کوئی خاص چیز ہوتی نہیں، یا خود ہی گھر میں فاقہ ہے، روزہ کہاں سے کھلوائیں گے، اور کس چیز سے کھلوائیں گے، اور کس طرح ہم یہ ثواب عظیم پائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب دودھ کی ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی عطا فرما دے، اور اگر دودھ کی لسی بھی میسر نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی عطا فرما دے. اس میں سموسہ کھلانا ضروری نہیں، عمارتیں لازم نہیں ہے، قورمہ بریانی کی دعوت شرط نہیں ہے، بس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کوئی کسی کے منہ میں رکھ دے گا، بس اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے دار کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرما دے. دوزخ سے آزادی عطا فرما دیں گے، اپنی رحمت سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے. اب روزہ کھلوانا کتنا بڑا ثواب مل گیا، لیکن دو باتیں ہیں اس کے اندر یاد رکھنا، ایک تو اللہ کی رضا کی نیت ہو، دوسرے اس کا جو ثواب ہے اس کو پانے کی نیت ہو، بس دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو. تم لوگ اپنے بچوں کے روزہ کو شائع کرواتے نہیں کرواتے، اور سارے محلے میں ڈھنڈوا پیٹتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا، اور پھر جناب اس کا روزہ کھلوائیں گے اور پھر اس کے اوپر دعوت کریں گے، یہ کریں گے. بھئی یہ تم نے روزہ برادری کو دکھانے کے لیے رکھوایا تھا کیا، یا محلے والوں کے اندر نام کرنے کے لیے رکھوایا تھا؟ یہ تو دکھاوا ہو گیا، اور دکھاوے والے کو ثواب نہیں ملتا، یاد رکھو، کوئی ثواب نہیں نمائش کا اور ریاکاری کا، دکھا قطن کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ. اور رمضان شریف میں یہ ثواب زیادہ، گناہ بھی سخت. اس لیے کوئی نہ اپنی تلاوت کا دکھاوا کرے کہ میں نے اتنے قرآن شریف ختم کیے، میں نے اتنے قرآن شریف کرے، نہ اپنے بچوں اور بچیوں کا روزہ کشائی کروائے، اور نہ دکھانے کے لیے افطار پارٹی کرے. افطار پارٹیاں بہت ہوتی ہیں بھائی، وہ سب ہوتی ہیں دکھانے کے لیے. ہاں وہ سب مغرب کی نماز تھوڑی ہوتی، بس خالی افطاری ہوتی. تو دکھاوے والا کام نہیں ہے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے جو کرنا ہے وہ خاموشی کرنا ہے، کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. تو یاد رکھنا ان باتوں کو، کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ خاموشی سے کرنا ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا. اور اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو آپ نے فرمایا یہ تو اتنا اونچا عمل ہے کہ وہ ثواب تو ملے گا جو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جامع کوثر عطا فرمائیں گے کہ اس کو پینے کے بعد جب تک وہ جنت میں نہیں جائے اسے کہیں پیاس نہیں لگے گی. اور پیٹ بھر کھانا کھلانا بھی کیا مشکل کام ہے بھائی، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں. ایک کو کھلا لو، دو کھلا لو، چاروں کھلا لو، پانچ کھلا لو، بس. مسجد کے اندر عام طور پر ہر محلے میں افطاری ہوتی ہے، اور عام طور پر مزدور، غریب، محتاج، مسکین، روزے دار وہاں جمع ہوتے ہیں. تو بھائی وہاں پر اگر آپ نے، جیسے کہ ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر جناب جلیبی بھی ہیں، عمرتی بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، اور پکوڑے بھی سب قسم کے ہیں، آلو کے الگ ہیں، بینگن کے الگ ہیں، اور جناب مرچوں کے الگ ہیں، اور پھر رول بھی اللہ بچائے ہر قسم کے ہوتے ہیں، سموسے بھی ایک قسم کا نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر جناب دالیں بھی ہیں، اس میں چھولے بھی ہیں، چھولے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، دہی بڑے بھی ہوتے ہیں. اب یہ کھانے سے کم نہیں ہے بھائی، اس کا نام افطاری نہیں ہے، دراصل یہ کھانا ہے. اگر یہ بھی آپ نے کسی کو کھلا دیا تو اس کا تو پیٹ بھر جائے گا، اور کھانا کھلانے کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. جب یہ ثواب مل جائے، ثواب کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حضور کے حوض کوثر سے ایسا جامع کوثر عنایت فرمائیں گے کہ اس کو پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے. اور فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے. یعنی پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو، اور دوسرے عشرے میں مغفرت شروع ہو جائے گی، اور آخری عشرے میں دوزخ سے بری کر دیا جائے گا، سبحان اللہ. اور بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بتلایا ہے کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تین درجے ہیں، حضور کی امتی تین قسم کے ہیں، ان تین قسموں کے اعتبار سے مہینے کے تین عشرے. ایک قسم تو حضور کی امت کی ان لوگوں کی جو پہلے ہی سے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے تو پہلا عشرہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے کہ بس پہلے ہی رمضان کا جھونکا جو رہے گا ان کی کشتی پار لگ جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا ان کا. ان کے لیے خاص و خاص لوگوں کے لیے یہاں, اور ہم لوگ بھی خاص و خاص بن سکتے ہیں. ابھی میں طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرے درجہ اور دوسری قسم حضور کی امت کے لوگوں کی وہ ہے کہ جو گڑبڑی قسم کے لوگ ہیں, کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, کبھی روزے رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے, کبھی سچ بھی بولتے ہیں کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, کبھی دعا کرتے ہیں کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں اللہ بچائے. یعنی نیک اور برے دونوں قسم کے عمل ان کے اندر پائے جاتے ہیں. ان کے لیے دوسرا اشارہ رکھا اللہ کا کہ اگر رمضان شریف آنے پر وہ بھی گناہوں سے باز آ جائیں گے, توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, روزے رکھ لیں گے, تراویح پڑھ لیں گے, افطاری کر لیں گے, سحری کھا لیں گے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے, تو دوسرے عشرے میں اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو کر کے لائق مغفرت ہو جائیں گے. دوسرے عشرے میں ان کو بھی بخش دیا جائے گا اور ان کی مغفرت کر دی جائے گی. اور تیسرا طبقہ حضور کی امت کا وہ ہے جو بس نام کا مسلمان ہے, کبھی مسجد دیکھی نہیں انہوں نے, کبھی نماز ہی نہیں پڑھی, کبھی روزے ہی نہیں رکھے, حج فرض ہو گیا خیال ہی نہیں آتا کہ حج کرنا ہے, زکوٰۃ فرض ہے ہر سال فرض ہوتی ہے دینے کا نام ہی نہیں, رات دن فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے, توبہ استغفار نہیں کرتے, دعائیں نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, اس طرح سے زندگی آزادانہ گزار رہے ہیں. ان کے لیے آخری عشرہ رکھا کہ اگر رمضان آنے پر وہ بھی توبہ کر لیں, روزے رکھ لیں, تراویح پڑھ لیں, استغفار کر لیں اور نیک کاموں کو اختیار کر لیں, گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کر لیں, تو پہلا اور دوسرا عشرہ گزرنے کے بعد, کیونکہ دو عشروں کے اندر ان کی اچھی خاصی صفائی ہوگی اور گناہوں کا میل کچیل ان کا دور کیا جائے گا, جیسے بھٹے میں سونے کا میل دور کیا جاتا ہے اسی طرح ان کا بھی میل گناہوں کا صاف ہو جائے گا, تو آخری عشرے میں یہ بھی دوزخ سے بری ہو جائیں گے اور آزاد کر دیے جائیں گے, کیونکہ اپنی بدعنمانی کی وجہ سے مستحق کے جہنم ہو چکے اور دوسرے وجہ سے وہ مستحق کے مغفرت میں تھے اور پہلے مستحق کے رحمت تھے. تو پہلے طبقہ تو رمضان کے شروع میں ہی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا, اور دوسرا درجہ دوسرے عشرے میں جا کر کے بخشش کا اور مغفرت کا مستحق بن جائے گا, اور تیسرا امت کا طبقہ آخری عشرے میں پہنچ کر کے دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. اس طرح حضور کی امت کے سارے طبقات دوزخ سے آزاد ہو جائیں گے, لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ. یعنی کہ رمضان شریف آنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتے رہیں, غیبتیں کرتے رہیں, کم تولتے رہیں, کم ناپتے رہیں, شراب پیتے رہیں, زنا کرتے رہیں, قتل کرتے رہیں, سود کھاتے رہیں, رشوت لیتے رہیں, جیب کاٹتے رہیں, ڈاکے ڈالتے رہیں, نمازیں بھی نہ پڑھیں, اور ویسے رمضان شریف آنے پر ان کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ ایسا نہیں, کوئی دھوکے میں نہیں رہے, جو کرے گا وہ پائے گا, جو نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا. کرنے والوں کے لیے فضیلتیں ہیں, نہ کرنے والوں کے لیے سزائیں ہیں, یاد رکھیے. اللہ یادو ایسا یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا رمضان سے پہلے, اس سے اندازہ کرو کہ آپ کتنا رمضان شریف کا درجہ لوگوں کے ذہن میں بٹھاتے تھے, کس قدر اس کی اہمیت ذہن نشین فرماتے, تاکہ جب رمضان شریف آئیں تو سب لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف سے فیض اٹھائیں اور اس کی رات دن کی مبارک ساعتوں سے نفع اٹھائیں. اب ہم کس طرح نفع اٹھا سکتے ہیں اور ہم پہلے طبقے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے پڑیں گے, جس میں سے ایک پہلا کام یہ ہے کہ آج ہی اور ابھی ہم اپنے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, الانیہ کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. یہ کام تو رمضان میں بھی کر رہے ہیں, ابھی کر لیں اور رمضان شریف میں بھی کر لیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی کر لیں. اور توبہ کے اندر دو کام ایسے ہیں کہ بغیر اس کے توبہ مکمل نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ جتنے بھی گناہ ہم کر رہے ہیں ان کو گناہ سمجھیں، گناہ سمجھ کر کے فوری طور پر چھوڑیں، چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، اب نہیں کریں گے انشاءاللہ، اگر ہوگا تو پھر توبہ کر لیں. اور دوسری بات ضروری توبہ کے اندر یہ، جس کے بغیر توبہ مقبول نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان مرد عورت سے ہماری لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، دل کے اندر اس سے بغض ہے، یا کینہ ہے، یا عداوت ہے، یا حسد ہے، یا اس سے قطع تعلق کر دی ہے اور ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، یا اس سے لڑائی ہو گئی ہے، یا اس سے جھگڑا ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ ہم نے اس کے پیسے دبا لیے ہیں، اس کا مکان دبا لیا ہے، یا اس کی دکان قبضے میں لے لی ہے، یا اس کا کوئی روپیہ پیسہ ہم نے ناجائز طریقے سے کھا لیا ہے، یا قرض لے کر کے دینے کا نام نہیں لیا ہے، وہ بیچارہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے اور ہم ادا نہیں کرتے. یاد رکھو ایسے گناہ ایسے ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں کہ رمضان شریف کی رحمتوں مغفرتوں اور اس کے عظیم اجر و ثواب سے محروم کرنے والے ہیں یہ گناہ. جیسے ان گناہ کے کرنے والوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہے، رمضان شریف میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہے، لہذا رمضان شریف سے پہلے پہلے جس سے بھی اس قسم کا معاملہ ہو گیا مل کر کے معافی مانگیں یا اس کا حق ادا کر دیں. اگر قرض ابھی نہیں دے سکتے تو مہلت مانگ لیں، مکان دکان زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تو بھی واپس کریں، لڑائی ہو گئی ہے تو معافی تلافی کر لیں. لیکن بندوں کی جو حق تلفیاں ہیں ان کی جب تک معافی نہیں ہوگی اور ان کی مکافات اور ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک یاد رکھو توبہ مکمل نہیں ہوگی، اور جب توبہ مکمل نہیں ہوگی تو پھر یاد رکھو رمضان شریف کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی. لہذا پہلا کام تو یہ کہ آج ہی توبہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے جس سے بھی معاملات گڑبڑ ہو گئے مل جل کر کے معافی تلافی کر کے بالکل پاک صاف ہو جائیں، اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. مکافات پر مجھ کو ایک رباعی یاد آ گیا جو مولانا عبد المجید بشرانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، فرماتے ہیں تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو، طریق صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. تو مکافات یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو ایک کام تو بس یہ ہے بھائی رمضان شریف سے پہلے پہلے مکمل کر لو. اسی طرح توبہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جس جس مسلمان مرد عورت کے ذمے نماز قضا ہیں یا روزے قضا ہیں، زکوٰۃ باقی ہے، پچھلے سال کا فطرہ باقی ہے، کوئی منت مانی تھی اس کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے ابھی ادائیگی نہیں کی ہے، تو ان تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی شروع بھی کر دیں اور کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ سب ادا ہو جائے. بعض مسلمان مردوں اور عورتوں پر بہت سی نمازیں قضا ہوتی ہیں، تو بھائی یاد رکھو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گی، ادا کرنی پڑیں گی. توبہ سے نماز نہ پڑھنے گناہ معاف ہوگا، فرائض معاف نہیں ہوں گے، لہذا ان کو ادا کرنا شروع کر دیں. عورتیں بھی شروع کر دیں، مرد حضرات بھی شروع کر دیں. اسی طرح جن مرد عورت پر پچھلے رمضان کے روزے قضا ہیں ادا کرنا شروع کر دیں، وہ بھی ادا کرنے ہیں. اگر نہ ادا ہو سکے تو رمضان کے بعد رکھیں، لیکن ابھی سے ادا کرنا شروع کر دیں. اور ہر سال اسے خیال رکھیں کہ اگر کسی کے روزے قضا ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں. پچھلے سال کی زکات اس رمضان سے پہلے پہلے ادا کر کے فارغ ہونا ضروری ہے, ورنہ گنہگار ہوں گے. کیونکہ ایک سال کی زکات ایک سال سے زیادہ مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. ایک سال کی زکات اسی سال کے اندر اندر ادا کر دینی چاہیے, بہتر تو یہ کہ یک مشت ادا کر کے فارغ ہو جائے. لیکن اگر مستحق بر وقت نہیں ملے اور آہستہ آہستہ قسطوں میں کوئی ادا کرنا چاہے ادا کرے, لیکن ایک سال سے زیادہ زکات کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. ایسے پچھلے سال کا فطرہ, منت, کفارہ یا فدیہ واجب ہے تو ادا کر دیں, ان کو بھی ادا کر کے فارغ ہو جائیں. بھئی ایک تو یہ ضروری ہے. جتنے سجدہ تلاوت واجب ہیں وہ بھی سب ادا کر کے فارغ ہو جائیں. پانی دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اول تا آخر اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنے کا مہینہ ہے. متوجہ رہنے کے دو مطلب ہیں بھائی, دونوں پر عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک تو ہمارا دھیان اللہ تعالی کی طرف رہے, اکثر و بیشتر ہمارا دھیان اللہ تعالی کی طرف رہے, اس کے ساتھ ساتھ زبان پہ ذکر بھی رہے تو نور اعلی نور ہے, بہت ہی بہتر ہے. یہ تو زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رزاق ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے ستار ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے غفار ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں, اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں, اللہ تعالیٰ کس قدر روزی دینے والے ہیں, کیسی کیسی بگڑیاں بنانے والے ہیں اور کیسے کیسے کرم کرنے والے ہیں, کیسے کیسے اجر و ثواب دینے والے. یہ چیزیں, یہ دھیان کی باتیں, انہی میں آپ کا ذہن گھومتا رہے بس. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے, جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. تو دھیان اللہ کی طرح کی طرف, زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو, یہ آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں, تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیری رہ گزر پہ مزار ہو. تو جیسے مرنے کے وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو, ضروری ہے کہ ابھی سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں. جو ابھی سے شروع کرے گا اور مشق کرتا رہے گا آخر میں خود ہی انشاءاللہ اللہ کا نام زبان پہ آ جائے گا. ایک تو دھیان ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف, زبان پر اللہ کا ذکر ہو تو بہت ہی بہتر ہے, وہ کرنا بھی ہے, حدیث میں اس کی تاکید بھی آئی ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارا یہ وجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک, نمبر ایک, 24 گھنٹے کی زندگی کو ہمیں سنت کے مطابق گزارنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے علیکم بسنتی کتاب لے لیں, علیکم بسنتی عام کتاب ملتی ہے, اس میں 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں, صبح کس طرح اٹھیں, پھر کیا کریں, پھر کیا کریں, شام تک تمام سنتیں لکھی ہوئی ہیں, پھر جب سونے لگے تو کس طرح لیٹیں, کس طرح سوئیں, کیا کریں, کیا پڑھیں, اور پھر سونے کا سنت طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی بالکل سنت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں. اس میں یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, زیادہ سے زیادہ صبح شام کی تسبیحات پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, اور جتنے بھی نوافل ہیں بشرطیکہ قضا نماز نہ ہو کسی کے ذمے, سارے نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں. مثلا عشاء کم سے کم 2 رکعت نفل ہیں تو 4 یا آٹھ پڑھ لیں. چاشنی کم سے کم دو رکعت دیں, رمضان میں چار یا آٹھ یا بارہ پڑھیں. تحیت الوضو بھی نہ چھوڑیں, تحیت المسجد بھی نہ چھوڑیں, صلاۃ الحاجت بھی نہ چھوڑیں, صلاۃ التوبہ بھی نہ چھوڑیں. روزانہ کسی وقت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کر لیں. ظہر کی نماز سے پہلے زوال ہو جانے کے بعد کم سے کم دو رکعتیں سنن زوال کہلاتی ہیں. سنن زوال, زوال کی سنتیں, ان کا بڑا ثواب ہے. تو دو رکعتیں کم سے کم ہیں, آپ چار پڑھ لیں یہ بہتر ہے. اگر چار کا موقع نہ ملے تو دو بھی نہ چھوڑیں. اس طرح سے ظہر کے بعد پھر اثر تک اپنا پروگرام ایسے رکھیں کہ اس میں تلاوت ہر نماز کے بعد ہو. دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر ماشاءاللہ کتنا پیارا معمول ہوتا ہے کہ کسی نماز میں آپ جا کے دیکھ لو, نماز سے پہلے نمازی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. یہ باہر اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی آ جائے, ہمارے مسجدوں میں بھی آ جائے. پہلے سے جائیں, اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں, پہلے سے پہلے جا کر کے تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھیں, اور پھر سنت غیر موقع دہ پڑھیں, سنت موقع دہ پڑھیں, پھر تلاوت میں لگ جائیں. دل چاہے تو نماز کے بعد اس طرح تلاوت کر لیں, اور نماز کے بعد تلاوت کر کے پھر بے شک اپنے دوسرے کاموں میں لگیں. اس طرح مغرب اثر کی نماز سے پہلے کی چار سنتیں پڑھنے کا اہتمام کریں. اثر سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقع دہ ہیں. ہم کہاں پڑھتے ہیں, شاذ و نادر کوئی پڑھتا ہے؟ دیر سے آنے کی وجہ سے اذان سے پہلے جائیں, یا اذان ہوتے جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ چار سنتیں پڑھنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد پھر عصر کے فرض پڑھیں, پھر عصر کے بعد تلاوت کر لیں. رمضان میں پورے مہینے اس بات کا خیال رکھیں خواتین و حضرات دونوں کہ افطاری خریدنے ہو یا افطاری بنانی ہو یا افطاری تقسیم کرنی ہو, یہ کام اثر سے پہلے کر لیں. بس مردوں کو چاہیے کہ بس وہ مسجد میں آگے بیٹھ جائیں بس. اور کہاں بیٹھے یہ بتا دوں, مسجد میں آ کہاں بیٹھے؟ پہلی صف میں جا کے بیٹھے, دائیں طرف, جہاں دور دور افطاری کی خوشبو نہ آئے. تبھی دسترخوان پہ جا کے بیٹھ گئے اثر کے بعد ہی. تو اثر کے بعد افطاری کے لیے دسترخوان میں بیٹھے گا تو وہ افطاری گھومتا رہے, ذکر اللہ کیا کرے گا؟ وہ مسجد میں جا کر کے کونے میں, اور جتنی خواتین ہیں باورچی خانے سے باہر مسلح پہ بیٹھ جائیں بس, اور قرآن شریف کی تلاوت کریں جتنی بھی توفیق ہو, بنیاد مقبول پڑھیں, اور اس کا ترجمہ دیکھ کر اللہ تعالی سے مانگیں. اس طرح افطار تک مرد حضرات مسجدوں میں, خواتین اپنے گھروں کے اندر ذکر اللہ میں, تلاوت میں, دعا میں مشغول ہیں. سب جانو یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ میں اس کی اہمیت بتانے سے قاصر ہوں. اتنا بتا دیتا ہوں آپ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان شریف میں 10 لاکھ آدمی دوزخ سے بری کرتے. جو اللہ کے رجوع ہوگا وہ کیسے بری نہ ہوگا؟ اپنے لیے دعا کرو, اپنے والدین کے لیے دعا کرو, اپنے اہل عیال کے لیے دعا کرو, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرو, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو کہ سب بخشے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بازار میں افطاری خریدنے سے نصیب نہیں ہوگا, یہ افطاری بنانے میں مشغول ہو جانے سے یہ نہیں ملے گا ثواب. یہ وقت تو اللہ کی طرف رجوع ہونے سے ملے گا. ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں, سارے قوم اثر کے بعد ہوں گے, خریدنے بھی جائیں گے عورتیں مرد افطاری اثر کے بعد. خریدنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے, پھر لائیں گے, پھر تقسیم کرنے میں اچھا خاصا وقت, اس کے بعد پھر جو گھر میں یا مسجد میں افطاری ہوگی اس کے لگانے میں اچھا خاصا وقت. بھائی اس میں بس اتنا وقت بچتا ہے کہ وہ کھا لو بس, اور کچھ نہیں. بس کھانے کا وقت بچتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. وہی بعض مرد بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور پھر جناب لشتم پشتم افطاری کرتے کرتے نہیں کرتے ہر سال. تو انہوں نے تو بھائی اپنا وقت ضائع کر دیا, یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ افطاری کے لیے ابھی آپ نے حدیث میں سنا ہے کہ نہ پکوڑا ضروری ہے نہ پکوڑی ضروری ہے, بس پانی کے گھونٹ سے بھی روزہ کھل سکتا ہے نہیں کھل سکتا ہے، یہ اس لیے بتایا ہے کہ ثواب تو اس میں مل جائے گا، اتنے لمبے چوڑے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کرنا جائز ہے، جائز ہے تو وقت کو تو ضائع نہ کرو، اس کا طریقہ یہ کہ زہر کے بعد کر کے فارغ ہو جاؤ سارا کام، کھانا بھی خواتین کو زہر کے بعد پکا لیں، مرد حضرات کی جو کچھ خریداری کرنی ہے زہر کے بعد کر لیں، اصل کے بعد کا وقت جو ہے بس یہ آخرت کمانے کے لیے رکھ دیں، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز مرد حضرات مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت ادا کریں، خواتین اپنے گھر میں نماز اپنے وقت پر ادا کریں، پھر اوابین ہیں، سنتوں کے بعد اوابین ہیں، اوابین بھی کم سے کم چار رکعت ہیں، مشہور چھ رکعت ہیں، اور کبھی کبھی آپ سے بیس رکعت بھی ثابت ہیں، تو چھ رکعت ہیں روزانہ اوابین کی پڑھیں، اور پھر شام کی ساری تسبیحات پڑھیں، شام کی ساری تسبیحات پڑھیں۔ ایک بات اور نقطے کی بتاؤں آپ کو یہاں پر، کہ زیادہ افطاری کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اور کھانے زیادہ سے زیادہ بنانے کی وجہ سے خواتین تھک جاتی ہیں، مرد زیادہ کھا کر لیٹ جاتے، سمجھے نہیں سمجھے، عورتیں تو پکا پکا کے تھک جاتی ہیں اور باقی مرد ادھر آئے تو باقی سب گھر والے کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، پھر وہ جائیں گے پھر ان سے کہاں پڑا جائے گا بھائی، تو وہ تو کھائیں گے تو لیٹیں گے، اب لیٹیں گے تو کیا کھائیں گے پھر، تو بھائی مختصر کیوں نہ رکھو، کام بالکل مختصر رکھو، ہلکا پھلکا رکھو، تو مغرب کے بعد پھر دیکھیں گے اب آرام سے بابین بھی پڑی جائیں گی، پھر مغرب کے بعد تسبیحات بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور بھائی تھوڑا بہت اگر کوئی لیٹ بھی لے تو کوئی منع بھی نہیں ہے، مگر میں بتا رہا ہوں وقت ضائع نہ کریں، میں طریقہ بتا رہا ہوں اس مہینے سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں ہم، اور پہلے درجے میں ہم کس طرح داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اذان سے 15 منٹ پہلے آپ تیاری کریں تراوی کی، کیونکہ اب روزے کے بعد جو دوسری طرح فضیلت ہے وہ تراوی کی، اور تراوی کے لیے سب سے پہلے میں یاد کروں گا کہ آپ ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پورے رمضان تراوی کے اندر ایک قرآن شریف سنایا جاتا ہو، اب چاہے وہ 25 ختم ہوتا ہو یا 27 ختم ہوتا ہو یا 29 ختم ہوتا ہو، ایک تو ایسی مسجد کا آپ انتخاب کریں، نمبر دو اس مسجد کا انتخاب کریں جہاں تلاوت بڑے آرام آرام سے ہوتی ہو، اور آرام آرام سے جہاں تلاوت ہوگی کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پہ چاہیے تراویح پڑھنے کے لیے، کم سے کم 2 گھنٹے تو درمیانہ درجہ ہے، 2.5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حرمین شریفین میں ہوتی تراویح ماشاءاللہ، آخر وہاں پر بھی تو ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو تھکے نہیں نا تراویح پڑھ کے، تو ہم یہاں کیسے تھک جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لہٰذا ایسی مسجد تلاش کرو خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنی تراویح کو برباد کرنے کے لیے، ایسے حافظ کو تلاش نہ کرو جو یعلمون تعلمون کی سوا کچھ نہ اس کی تلاوت میں سمجھ میں نہ آتا، بس ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، وہ ٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، وہ ٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں پوری، اور ہم لوگ خوش کہ ہم نے تراویح پڑھ لی، پڑھی نہیں ہے برباد کر لی، آپ نے اپنی تراویح خون کر لیا، ثواب عظیم کو ضائع کر لیا آپ نے، غلط پڑھنے والے، مجہول پڑھنے والے، جلد جلدی پڑھنے والے، کاٹ کاٹ کر پڑھنے والوں کے بارے میں پتا ہے علماء کیا فرماتے ہیں، کہ ایسے قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے قرآن شریف خود لعنت کرتا ہے، تو قرآن شریف اس لیے پڑھا جاتا ہے تراویح میں کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو، اور قرآن شریف ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو، نہیں کہ وہ ہم پر لعنت کرے، اس لیے بھائی سب سے پہلے ابھی سے آپ انتخاب کر لیں اپنی مسجد کا، کہیں 6 روزہ ہوتا ہے، کہیں 7 روزہ ہوتا ہے، کہیں 10 روزہ ہوتا ہے، اگر یہ صحیح تلاوت کے ساتھ ہوں، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف کی تلاوت کی ہو تو یہ بھی جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، ناجائز جب ہے جبکہ غلط صورت پڑھا جائے، خلاف تجوید پڑھا جائے، مجہول پڑھا جائے، حروف کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے، اتنا تیز پڑھا جائے کہ کچھ سمجھ میں آئے کیا پڑھ رہے ہیں، اور جلد جلدی پڑھا جائے، رکوع سجدے بھی جلد جلدی ہوں، ایسے 3 روزے والے یا 7 روزہ والے 10 روزہ والے ختم ناجائز ہیں، ایسے ختموں سے پرہیز کریں آپ، اور یہ یاد رکھیں کہ تراویح سارے مہینے سنت موقعہ ہے، اور اس میں قرآن شریف ایک مرتبہ تراویح کے نہ پڑھنا یا سننا یہ خالی سنت ہے، تو تراویح کا انتخاب کر لیں، ایسے مسجد میں جائیں جہاں بڑے آرام آرام سے اطمینان سے تراویح پڑھائی جاتی ہیں وہاں آپ پڑھیں. اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم تو دو رکعتیں نفل, وتر کے بعد دو نفل پڑھتے ہیں سب. بہتر یہ کہ آپ چار پڑھ لیں, اس سے بہتر یہ کہ آٹھ پڑھ لیں. یہ جو چار رکعتیں ہیں نا, یہ آٹھ رکعتیں, انہیں قیام اللیل کہتے ہیں. اور رمضان شریف کی راتیں اسی لیے ہیں کہ اس کے اندر قیام کر کے ہم نفلیں پڑھیں. جیسے تراویح قیام اللیل ہے, ایسی یہ نوافل میں قیام اللیل ہے. قیام اللیل کے معنی رات میں کھڑے ہو کر نفلیں پڑھنا, اس کا بہت بڑا ثواب ہے, اس کا بہت بڑا ثواب ہے. چنانچہ ایک ثواب قیام اللیل کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چار رکعت پڑھنے والے کو شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ ثواب رمضان کے ساتھ خاص نہیں, بارہ مہینے یہ ثواب مل سکتا ہے اگر ہم پڑھیں. تو کم سے کم چار رکعتیں, اس سے زیادہ ہوں تو آٹھ رکعتیں پڑھ لیں, اور کسی کو توفیق ہو اس سے زیادہ پڑھیں, اس کے بعد پھر اپنے گھر چلے جائیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی تہجد میں آنکھ نہ کھلتی ہو, قیام اللیل پڑھے گا تو تہجد کے بھی ثواب ملے گا اس کو انشاءاللہ. اب یہ نفل ایسی ہے کہ بارہ مہینے آدمی تہجد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ تو پڑھ کر سونے والا کام ہے, سو کر پڑھنے والا کام نہیں. کچھ سمجھتے ہیں آپ لوگ میری بات کو؟ پڑھ کر سونا یا سو کر پڑھنا, پہلا نہایت آسان اور ہر آدمی کے اختیار میں, اور دوسرا غیر اختیاری. ہو سکتا ہے آنکھ کھلے, ہو سکتا ہے آنکھ کھلے. ابھی تو کھلی ہوئی ہے نا, ابھی تو کھلی ہوئی آنکھوں سے فائدہ اٹھا لو, پڑھ کے سو جاؤ. تو یہ دو کیسی ترکیب آسان بتا دی میں نے آپ کو. تو اس سے خواتین بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹائم ہے نا, ابھی تو ٹائم ہے. اچھا ایک قصہ سناؤں آپ کو. ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تہجد کا تذکرہ ہوا, تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر, تم تہجد کس طرح پڑھتے ہو, کس وقت پڑھتے ہو, کب پڑھتے ہو؟ فرمایا میں پڑھ کر سوتا ہوں. یاد رکھنا ذرا, تم کب پڑھتے ہو؟ کہا جی میں پڑھ کر سوتا ہوں. پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا, عمر تم کس طرح پڑھتے ہو, کب پڑھتے ہو؟ کہا جی میں تو اٹھ کر پڑھتا ہوں. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور مجھے تو بھروسہ نہیں اٹھنے کا, معلوم یہاں کھلے نہ کھلے میں تو پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر سو جاتا ہوں, پھر آنکھ کھل جاتی تو پھر بھی پڑھ لیتا ہوں, نہیں کھلتی تو پڑھ لی. وہ پڑھیے نہیں تو میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں گے, پڑھ تو رکھیے. اب آنکھ کھل گئے تو سبحان اللہ, مزید پڑھ لو, نہیں تو وہی صحیح, وہی کافی. حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر سوئے اور تعجب میں نہ اٹھے, شیطان کی ایسی کیسی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر سویا کو سویا رہ جائے اور نہ سے شیطان اس کے اوپر غالب آ جائے, میں تو اٹھ کے پڑھتا ہوں. تو آپ نے دونوں کی بات سن کر فرمایا کہ ابو بکر کا دور اندیشی اور ہضم قابل قدر ہے, دور اندیشی اور ہضم قابل قدر ہے کہ پڑھ کے سونے میں فائدہ, کیونکہ موت آگئی تو کون اٹھے گا پھر. اور عمر کا عزم مسمم قابل قدر ہے, تو ان کو اتنا پختہ عزم حاصل ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر سو جائے اور تہجد میں نہ اٹھنے پائے. دونوں کی تحسین فرمائی. تو وہ ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرنا بہتر ہے, کیونکہ ہم تو روز دیکھتے ہیں کبھی آپ کھلتی کبھی نہیں کھلتی, تہجد میں تو کھلتے نہیں, فجر میں کھل جائے گا نہیں ہوگا پھر, اور تہجد میں بھی گڑبڑ ہوتی, فجر میں بھی گڑبڑ, کبھی جماعت مل رہی کبھی نہیں مل رہی, کبھی آدھا کبھی قضا, تو تہجد کا تو بےچارے کو کچھ حال ہی نہیں ہے کہ نہیں. تو جو ہے سنت ابو بکر پر ہی عمل کر لینا چاہیے ہمیں. اس طرح سے قیام اللیل پڑھیں, آپ پھر گھر چلے جائیں اور گھر جا کر کے جو کچھ بھی کھانا پینا ہو ہلکا پھلکا کھا لیں, اور بس پھر جلدی سونے کا اہتمام کریں. نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ساڑھے تین بجے اٹھ جائیں گے. خواتین تو بےچاری سہری پکانے کی وجہ سے اٹھتی ہی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ اٹھیں تو سب سے پہلے تہجد پڑھیں, اور تہجد پڑھ کے پھر کھانا پکانے میں لگ جائیں. اور مرد حضرات جو اکثر و بیشتر کھانے کے روکتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے سحری کے بہانے تہجد کے واسطے اٹھنے کا سرکاری انتظام فرمایا ہوا ہے. سرکاری انتظام اس لیے کہ پیٹ کے لیے اٹھنا ہی پڑے گا، نہیں پڑنا بغیر کھائے کون روزہ رکھے گا بھائی. لہٰذا وہ جو نہ جاگنے والا ہو وہ بھی جاگتا ہے، وہ جو نہ اٹھنے والا ہو وہ اٹھ رہے، کھانا کھانا ہے، سحری کھانی ہے بھائی، سحری کھانی ہے بھائی. جب سحری کھانی ہے تو سحری تو پیٹ کی غذا ہے اور تہجد روح کی غذا ہے، تو روحانی سحری کیوں نہیں کر لیتا؟ جسمانی سحری جب کر رہے ہیں تو روحانی سحری بھی کر لینی چاہیے اور اس کے لیے اٹھ جانا چاہیے. بھیا 3 بجے 3:30 بجے اٹھ جانا چاہیے مردوں کو بھی، اور وہ بھی اٹھیں اور اٹھ کر کے وضو کریں، اور وضو کر کے وہ تہجد میں مشغول ہو جائیں. گھر والوں کے کاموں کے اندر بھی ہاتھ بٹائیں، ان کی بھی مدد کریں، اور پھر سحری کھانے تک تہجد میں، ذکر اللہ میں، تلاوت میں اور دعا میں مشغول رہیں. چھوٹے بھی، بڑے بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب. اور مرد حضرات سیدھے مسجد میں پہنچ جائیں، لیٹنے کی کوشش نہ کریں. یاد رکھو یہ شیطان کے داؤں مارنے کا وقت ہے، جو سویا وہ کھویا. ہاں کہ ذرا سے لیٹ کے دیکھوں، ذرا سی دیر لیٹ جاؤں، ابھی اذان ہونے میں تھوڑی سی دیر ہے، وہ ذرا سی دیر میں سب کچھ ہو جائے گا بس. ہاں اس لیے بس ہمت رکھیں، جہاں آپ نے اٹھنے میں اتنی ہمت کر لی ہے، بس ذرا سی نماز فجر پڑھنے میں اور ہمت کر لیں کہ میں ذرا سیدھے مسجد میں چلے جائیں، اور اسی طرح وہاں جا کر کے تلاوت میں مشہور ہو جائیں، پہلی صف میں بیٹھ جائیں، تکبیر اولا کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھ لیں، خواتین گھر میں مصلی پر بیٹھی رہیں، تلاوت کرتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، دعا کرتی رہیں، اور جو ہی اذان ہو جائے سنتیں اور فرض پڑھ کے فارغ ہو جائیں. پھر اس کے بعد ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اشراق تک بیدار رہیں، اور اشراق تک بیدار رہنے میں کوئی قیامت تھوڑی آ جائے گی. اگر ٹکٹ لے رکھا آپ نے گاڑی کا، جہاز کا، تب تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، کیا کریں بھائی، جہاز نکلے تو نکلے، ہم تو سو رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ پاگل ہے تو. ہاں پیسے دیے ہوئے نا، ایسے دیے. ارے تو یہاں تو جنت مل رہی ہے الحمدللہ، جس میں ساری دنیا کے پیسے بھی کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہمت کریں، اشراق تک اگر آپ جاگے رہیں گے تو یاد رکھو یہ اعلیٰ درجہ، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا ثواب. لیکن اگر کسی کے اندر ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو بھئی فرض و واجب بھی نہیں ہے، گنجائش ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سو جائیں. جیسا کہ اکثر لوگ بےچارے جو ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، جن کو پھر دن میں سونے کا موقع نہیں ملتا، تو اکثر فجر کے بعد سو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جب وہ بیدار ہوں تو اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، اور چاہے ایک ساتھ ہی پڑھ لیں، دو نفل اشراق کے پڑھ لیں، دو نفل چاش کے پڑھ لیں. دیکھو یہ ہے 24 گھنٹے اس طرح سے گزارو. بقدر دکان پر جائیں، دنیا کے کام بھی کم سے کم کر دیں، ملازمت اور ڈیوٹی کے اوقات بھی کم سے کم کریں، زیادہ سے زیادہ اوقات کو فارغ کریں رمضان شریف کے برکات کو حاصل کرنے کے لیے. اپنے گھر والوں کو بھی فارغ کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی اس رمضان شریف سے فیض اٹھائیں. اس طرح سے 24 گھنٹے سنت کے مطابق گزریں گے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزریں گے، اور جو گناہ کام ہیں جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، بھائی ان سے تو توبہ کرنے، میں نے سب سے پہلے ہم بتلا دیا، یا ٹی وی کو تو بند کرنا پڑے گا، ابھی اسے بند کرنا چاہیے اول تو، کیونکہ دیکھنا تو اب بھی ناجائز ہے اس کا، لیکن رمضان شریف میں تو اس کا دیکھنا اور بھی زیادہ ناجائز ہوگا. اور یاد رکھو کہ یہ رمضان شریف کو برباد کرنے کا آلہ ہے یہ. ہاں بس اس کے اندر تراویح تو سننا اور دیکھنا جائز ہے، کیونکہ وہ تو حرم شریف کی تراویح آتی ہے اور اس کے اندر تو گنجائش ہے بہرحال. لیکن اور دوسرے جو پروگرام ہیں اللہ بچائے، وہ سارے کے سارے حرام و ناجائز ہیں، اور ان سے تو بچنا آج بھی فرض ہے، کل بھی فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے. اس لیے رمضان شریف میں اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سیاہ نہ کریں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے، اور اپنے قلب کو اللہ کی یاد سے محروم نہ کریں کہ یہ آلہ جو ہے نا اس کا اثر برابر دل کے اوپر ہوتا ہے. اس کے پروگرام ہی ایسے فحش ہیں، ایسے گندے ہیں، ایسے حرام، ایسے ناجائز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا تختہ سیاہ، تختہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ ہونے کی بنا پر پھر اس کے اندر نیک کاموں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. بس پھر روزہ بھی ایک نام کا ہوگا، تراویح بھی نام کی ہوگی، ذکر اللہ تو ہوگا ہی نہیں، دعا کی بھی توفیق نہیں ہوگی. اس طرح سے رمضان شریف کو بھائی اس طریقے سے گزاریں گے تو انشاءاللہ پہلے درجے میں آ جائیں گے. اسی کے سلسلے میں ایک یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ جتنے کام خریداری کے رمضان سے متعلق ہیں یا عید سے متعلق ہیں، کیونکہ عید کی خریداری بھی بڑی زبردست ہوتی اور رمضان کی خریداری بھی بڑھل ہوتی. افطاری اور سحری کے لیے آدمی پہلے سے کچھ خرید کر کے رکھتا ہے تاکہ رمضان شریف میں، ایک تو مہنگائی پہلے ہی بہت زبردست ہے، رمضان شریف کی مہنگائی الگ سے بونس ملنے والا ہے، اللہ بچائے وہ الگ سے مہنگائی ہوگی، اللہ بچائے. تو اس لیے بعض لوگ رمضان سے پہلے ہی خریداری کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے. عید کی خریداری بھی رمضان سے پہلے فارغ ہو جائے کر کے، عورتیں بھی فارغ ہو جائیں، مرد بھی فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان شریف میں خریداری کے لیے بازار جانا ہی نہ پڑے. اور رمضان شریف کا بھی جتنا راشن اور جتنی سوکھی خشک چیزیں، تیل وغیرہ، جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو پہلے سے خرید رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب تو بھائی ڈیفریجر کا، فریج کا رواج ہے، لہٰذا گوشت بھی پہلے سے لا کے رکھا جا سکتا ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پہلے رکھی نہ جا سکے، یہاں تک کہ دودھ بھی ایسا ہے جو وہ پاؤڈر کی شکل میں مل رہا ہے، لا کے اکٹھا ہی رکھ لو پورے مہینے کا، اور اصلی دودھ بھی ڈیفریجر کے اندر رکھا جاتا ہے. لیکن خیر نہ صحیح، اگر وہ تازہ تازہ لینا ہے تازہ تازہ لے لو، تو آتے جاتے اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے کام آپ خریداری کے سلسلے میں رمضان سے پہلے کر سکتے ہوں کر کے فارغ ہو جائیں. بس رمضان شریف میں تو جو ناگزیر خریداری ہو بس وہی رکھیں، مختصر سے مختصر، باقی وقت بچائیں. کیوں؟ تاکہ رمضان شریف کے جو اوقات ہیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور ذکر و تلاوت میں لگائیں. اسی طرح ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جتنے غیر ضروری تعلقات ہیں وہ تو آج ہی سے ختم، اور جو ضروری تعلقات ہیں اس میں بھی ضروری تعلقات میں ایک دور کے تعلقات ہیں، قریب کے تعلقات ہیں، ایک ضرور ناگزیر ہیں، ایک ناگزیر نہیں ہے. تو جتنے جیسے سلام دعا کے ساتھی ہوتے ہیں، دور دور کے رشتے دار ہوتے ہیں، دور دور کے عزیز اقارب ہوتے ہیں، اگر ان سے ملنا ہو رمضان سے پہلے مل لو، اور پھر کہو انشاءاللہ بھی عید کو ملیں گے، تاکہ ان کے پاس جانے آنے، بیٹھنے، باتیں کرنے، کھانے پینے میں بہت سا وقت ضائع نہ ہو. کیونکہ ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ ان سے ضرور ہی ملا جائے، اور رمضان میں بھی ضرور ان کے پاس جانا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جو ضروری تعلقات ہیں جیسے والد ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، اور قریبی دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، تو بھائی ان سے تو ملنا بھی عبادت ہے ہی، تو ان سے بلا شبہ آپ روزانہ ملیں، بلکہ ان کی خدمت کریں، ان کے سے ہمدردی کریں، ان کی غمخاری کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو غیر ضروری تعلقات بھی ختم کر دیں، اور ضروری تعلقات میں بھی جن سے آپ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں پہلے فارغ ہو جائیں، اور جو ناگزیر ہیں وہ باقی رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں رمضان شریف میں ملتے ملاتے رہیں. اس طرح سے جب آپ رمضان شریف کی ابھی سے تیاری کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ امت کے پہلے طبقے میں آ جائیں گے، اور جب پہلے طبقے میں آ جائیں گے تو رمضان شریف کا جب چاند نظر آئے گا، چاند نظر آتے ہی اللہ کی رحمتوں کی بہار آئے گی، بس اسی میں بیڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں رمضان شریف کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے. ایک حدیث اور سنا دوں آپ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا. یاد رکھو کہ چاند جو آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس میں باقاعدہ دروازے ہیں اور وہ ہر وقت بند رہتے ہیں. جب ضرورت ہوتی تو ملائکہ کھولتے اور جب ضرورت پوری ہوتی پھر بند کر دیتے، خاص خاص اوقات میں، خاص خاص مہینوں میں، خاص خاص دنوں میں، خاص خاص راتوں میں ان کو عام کھولا جاتا ہے. اور یہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص بندوں کی طرف متوجہ ہوتی، بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے پیش ہوتے ہیں، اس لیے ہر وقت یہ عمل ہوتا رہتا، ہر وقت دروازے کھلے رہتے. اس لیے رمضان شریف کے اندر یکم رمضان سے لے کر کے آخری تاریخ تک 24 گھنٹے آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے. اس کے بعد فرمایا کہ جب رمضان کوئی روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی نہیں، رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں جب کوئی اللہ کا بندہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتے، 1500 نیکیاں عطا فرماتے، اور اس کے لیے جنت میں ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل تیار کر دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں. کتنا بڑا ہوگا، اور ہر دروازے کے اندر سونے کا ایک محل ہوگا، اس کے تو 60,000 محل بھی ہوں گے سونے کے، اور سونے کے اندر سرخ رنگ کے یاقوت کے پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں گے. ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں یہ عطا فرماتا ہے. کوئی بھی کرے اور کتنے کرے، رات میں جب بھی کوئی سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے یہ محل عطا فرمائیں گے، 2000 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور جب رمضان، جب روزے دار رمضان شریف پہلا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، یعنی گناہ صغیرہ، اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح سے لے کر شام تک کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. ایک روزے کا یہ ثواب ہے. اور رات میں یا دن میں، یہ رات و دن دونوں کی بات آ گئی اس کے اندر، رات میں یا دن میں جب کوئی رمضان شریف کرے گا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے واسطے جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگائیں گے کہ وہ درخت اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے سوار اس کے نیچے سے گزرے گا تو 500 سال میں جا کر کے اس کا سایہ ختم ہوگا. 500 سال کسے کہتے ہیں؟ ایک سجدے کے بدلے میں ملے گا. ایسی برکتوں والا اور ایسی رحمتوں والا اور ایسی مغفرتوں والا اور ایسی عظمتوں والا یہ مہینہ آ رہا ہے، اور آپ نے یہ سب فضائل رمضان شریف کے بیان فرمائے تاکہ میرے امتی ان کو سن کر کے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں. یاد رکھو کہ جتنی جسمانی عبادتیں ہیں اس میں بندہ سب سے زیادہ جو اللہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے رمضان میں ہر رات میں 40 سجدے رکھے ہیں تراویح کے اندر اضافی، تاکہ بندہ میرے بہت زیادہ نزدیک اور میرے بہت زیادہ قریب ہو جائے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ تراویح ایسی مسجد میں پڑھنا جہاں صحیح معنی میں تراویح ہو تاکہ یہ ثواب حاصل ہو سکے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق دے اور نصیب بھی فرمائے اور آسان بھی فرمائے، اور جو فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد اللهم صل سنان عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام ہم سب کی کامل مغفرت فرما. ہمارے والدین ہمارے اہل ویال ہمارے اساتذہ کرام دوست احباب عزیز و اقارب سب کی کامل بخشش فرما. تمام حاضرین حضرات کی یا اللہ مکمل بخشش و مغفرت فرما اور ہم سب کو یا اللہ رمضان شریف کی سلامت رکھیے. رمضان شریف کو ہمارے لیے سلامت رکھیے. رمضان شریف کو ہمارے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھنا. رمضان شریف کو ہمارے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھنا. رمضان شریف کے یا اللہ برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرمانا. محروم نہ فرمانا یا اللہ محروم نہ فرمانا. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ جو بات رمضان شریف کی تیاری کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں اپنی رحمت سے ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ توفیق عمل عطا فرما. ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے اہل و عیال کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت رشتے بہتر سے بہتر نصیب فرما. بہتر سے بہتر نصیب فرما. یا اللہ جلدی نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے گرانے کو دور فرما. مہنگائی کو دور فرما. بدننے کو دور فرما. بے حیائی کو دور فرما. یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما. حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما. ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. اور تمام کفار مشرکین کو تہس نہس فرما. ان کو تباہ و برباد فرما. ان سب کو ہلاک فرما. ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. ہماری سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک.